ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آج 1447 نجری کے شعبان شریف کی پانچویں شب ہے، اور اس مناسبت سے اربعین عطار قسط دوسری پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5، مجھے دعا کے درمیان شروع اور آخر میں رکھو، یعنی تم مجھ پر اپنی دعا کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں درود شریف پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا لہذا کام ہے راول پنڈی چ، میری رہنمائی فرماؤ۔ ساری دکان تے لیڈیز کسٹمر آتے ہیں، تو انہوں کس طرح ڈیل کیا جائے کہ گناہوں تو بچا جا سکے؟
عرض کر رہے ہیں کہ ان کی لیس کا کاروبار ہے، جس میں اکثر ان کے لیڈیز کسٹمر ہوتی ہیں، تو ان کسٹمر کو کس طرح ڈیل کیا جائے کہ یہ گناہوں سے بچ سکیں؟
ہے مشکل معاملہ، تسی نگاہواں دی حفاظت کرو، گلاں کرنے میں بے تکلف نہ بنو۔ ہنس ہنس کے گلاں کرنی، مذاق کرنی، بے تکلفی کرنی، یہ خطرناک شے ہے۔ تو انشاءاللہ تسا نظر دی حفاظت کرو گے، زبان دی حفاظت کرو گے، دماغ دل دی حفاظت کرو گے، تو گناہ سے بچنے کی صورت بنے گی، ورنہ مشکل ہے۔ مشکل کام یہ، ایک نوجوان عورت کو اس طرح ہو جو بے پردہ کھڑی ہے سامنے، اس کو ڈیل کرے اور اس سے سودا کرے اور اپنی حفاظت بھی کرے، تو ہے بہت بڑا کام یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا نام اعجاز احمد شاہ عطاری ہے، میں ڈڈیال میں ایشین گروپ آف کالجز میں پرنسپل ہوں۔ سوال عرض ہے کہ امیر علیہ سنت، بعض دفعہ شیطان جو ہے بہت زیادہ خیالات لاتا ہے کہ آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ قبول نہیں ہیں، ان میں غلطیاں ہیں اور آپ کو یہ نہیں کرنے چاہیے، ویسے ہی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، تو اس طرح کا یعنی خوف انسان کو رہتا ہے کہ آپ، انسان میں بہت زیادہ جب غلطیاں ہوں تو پھر اس کو خوف سا رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے عرض ہے کہ ہمیں اس کا کوئی وضاحت فرما دیں۔
شیطان کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے اور نیکیاں ترک نہ کی جائیں، کہ وہ تو نیکیاں چھڑانا چاہتا ہے، اور اپنی عبادت کو ناقص ہی سمجھا جائے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اپنی عبادت کو بندہ کامل سمجھے کہ میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، میری اخلاص بھی ہے، میرا سب یہ ہے، میں یہ نہیں۔ بلکہ اگر شیطان کہتا ہے نا تیری عبادت ناقص ہے، تو میں کب اس کو کھولتا ہوں کہ میری عبادت کامل ہے؟ میری عبادت تو ہے ہی ناقص، اور اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ وہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ تو اس طرح مطلب شیطان سے بحث کریں گے تو خیر الجھائے گا۔ میں ایک بات بولتا ہوں کہ اس طرح مطلب شیطان کو لفٹ نہ کرائے، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ ہاں، اپنی عبادت کی اصلاح سے غفلت نہ کرے، یہ نہیں اس کا مطلب کہ وہ غلط سلط کرتا رہے، بلکہ جو غلطی ہے پتہ ہے اس کی ضرور درستی کرے، اصلاح کرے۔ اصلاح کی کوشش آخری سانس تک جاری رکھنی ہے۔ ایک بزرگ، آخری وقت تھا ان کا، تو کسی نے ایک حدیث پاک سنائی، تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کوئی تختی جو رکھی تھی آپ نے وہ نکالی اور قلم نکالا اور اس پہ وہ حدیث پاک لکھی۔ تو کسی نے عرض کیا، تعجب کیسے، حضور یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ لکھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا عالم کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے پسند آئی، تو میں نے اس کو لکھ دیا کہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میں حدیث پاک لکھنے والا بنوں گا، سننے والا بنوں گا، اور اگر زندہ نہیں رہا تو حدیث وقت سننے والا بنوں گا، علم کی بات سننے والا بنوں گا، اس طرح کا واقعہ ہے بزرگوں. تو یہ آخری سانس تک جو تھے وہ علم کی مطلب ہے کہ وہ اس میں لگے رہتے تھے جستجو میں. تو اس لیے وہ اپنی اصلاح تو کرنی ہے، عبادت کی اصلاح کرنی ہے، اور کبھی بھی اپنی عبادت کو کامل تصور نہیں کرنا کہ بس اب میں اب مجھے مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، یہ نہیں کہنا، نہ یہ ذہن بنانا ہے، تو انشاءاللہ شیطان دفع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سگری خان پور کا علاقہ ہے اور علاقہ گنے کی فصل سے مالا مال ہے، اور یہ آپ ٹرالوں کے ٹرالے دیکھ رہے ہیں، لمبی قطار ہے ٹرالوں کی جو کہ گنا شوگر مل میں لے کے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ ٹرالے رکتے ہیں کسی جگہ پر تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے گنے کھینچتے ہیں اور گنے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ گنے نکالنا اور اس طرح کے کام کرنا، اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
یہ ناجائز گناہ کا کام ہے، حرام ہے، کیونکہ تو کسی کی ملک ہے یہ گنے جو جا رہے ہیں، تو اس لیے بالکل نہ کیا جائے. رب تک جتنے بھی نکالے ہیں توبہ بھی کریں، اور جن جن کے نکالیں ان کو پیمنٹ بھی کریں. اب پتہ ہی نہیں ہے کن کن کے نکالے، اور اب ندامت ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنی قیمت کے میں نے نکالے ہوں گے، ذن غالب کریں. جہاں خیال جم جائے کہ مثلا میں نے تو 1000 روپے کے تو لیے ہی ہوں گے، تو 1000 کے بدلے 1200 کر دیں آپ، تاکہ آپ کی طرف نہ رہیں، یہ مشورہ ہے. ورنہ 1000 پر اگر آپ کا ذہن جم جاتا ہے تو 1000 روپے آپ بے شک خیرات کر دیں کسی ایسے شخص کو جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو ایسے کو دے دیں. اللہ نے چاہا تو خلاصی کی صورت بنے گی، کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، تو اس لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا فائنل کہ بندے کا حق معاف ہو چکا. اللہ پاک پھر اپنی اس کی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکالے قیامت کے دن دونوں میں صلح کروا دے، جس کا حق آپ نے یہ چرایا چھینا یا چرایا جو بھی کیا، تو یہ مطلب یہ کہ اس کا وہ اس کو ورنہ تو نیکیاں دینی پڑیں گی. اگر یہ آپ نے نہیں کیا نا دنیا میں تو نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں نہیں ہوئیں تو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اور یوں مطلب چاہے حج کیا ہو، نمازیں پڑھی ہو، روزے رکھے ہوں، یہ سب اہل حقوق میں چلے جائیں گے اگر زیادہ لوگوں کے حق مارے. خالی ایک ہی نہیں ہے، یہ اور بہت ساری صورتیں، کو جھاڑا، اس کو گھورا، اس کو دھمکی دی، نہ حق جو بھی کسی کا دل دکھایا، یہ سب مطلب یہ ظلم ہے. ظلم یہ نہیں کسی کو چھری مار دی یا پتھر مار دیا یا فائر کر دیا، یہی ظلم نہیں ہے. ظلم کی صورتیں بہت ہیں، آنکھوں سے کسی کو ڈرانے والی نظر سے گھورا، نہ حق، یہ بھی ظلم ہے. اس کو آپ نے خوف زدہ کر دیا بندے کو اللہ کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اہل حقوق، یہ کسی غیبت کری اس کو پتہ چل گیا جس کی غیبت کی، تو اب بندے کا حق بھی اس میں وہ ثابت ہو گیا، اب اسے معافی بھی مانگنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے. اگر پتہ نہیں چلا تھا تو صرف توبہ کافی تھی، تو بہرحال یہ کہ یہ بھی بندے کا حق تلف ہوا. تو یہ یوں مطلب بہت ساری صورتیں ظلم کی، تو یہ بالکل یعنی کہ اس کی خیرات کر کے اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ پاک توبہ کوئی صلح کی صورت فرما دے گا اپنے کرم سے، اور وہ محروم نہیں کرے گا. اپنی ندامت اگر ہماری پکی ہے تو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے. چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں. ایک تنکا بھی نہ لیں کسی کا. ایک بنی اسرائیل میں بزرگ تھے، یعنی جب بھی انہوں نے توبہ کر لی تو اب بزرگ بنے، سارے گناہ سے توبہ کر لی، بندوں کے حقوق ادا کر دیے، انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا کہ یوں تو سارے گناہ معاف ہو گئے تھے میرے، بس حقوق العباد بھی معاف کروا لیے تھے، لیکن ایک بار میں نے کسی کی لکڑی سے، تنکے سے ٹوتھ پک بنا لیا اس کو سمجھو, کسی کی لکڑی سے کسی کے تنکے سے میں نے دانتوں میں خلال کیا تھا, وہ معاف کرا نہ رہ گیا تھا کیونکہ میں نے اس کی اجازت نہیں لی تھی. اس کی وجہ سے مجھے جنت سے روک دیا گیا ہے. اب ایک تنکا یہاں تو پورا پورا شیطیر ہڑپ کر جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں لیتے, کروڑوں روپے دبا لیتے ہیں دبانے والے, جا تو اسے ہو سکے کر لے وصول کر لے. ہاں وصول کرے گا, یہ ابھی طاقت نہیں ہے اس میں, قیامت کے دن ایسا وصول کرے گا یا پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو اسی بے باکی کی لوگ بات کرتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, تم نے دیا ہی کب ہے, جھوٹ بولتے ہو گلے اس کے نا گلے پڑ جاتے ہیں, یا دادا گیری کرتے ہیں, گلے نہیں دوں گا تیرے سے جو ہو سکے کر لے, تیرے روادار کو بلا لا. اس طرح 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 کی لوگ باتیں ہیں, گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب بھی آسان ہے اگر آپ میں طاقت ہے ہمت ہے, لیکن کل قیامت کے دن آپ پھنس جاؤ گے. ایسا نہ کریں, عاجز بن کر رہیں گے, نرمی کریں گے, خدا سے ڈریں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے, دنیا میں بھی عزت ملے گی. ورنہ یہ جو سر آڑی اور دادا گیری کرتے ہیں تو لوگ ان کو سلام کرتے بھی ہیں نا, تو وہ مطلب ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. عزت دلوں میں نہیں ہوتی, کس خوش فہمی میں آپ, عزت نہیں ہوتی آپ کے دلوں میں. لوگ بڑی عاجزی کریں گے, آپ سے نرمی کریں گے, آپ کو تحفے تحائف دیں گے, تو آپ کے شر سے بچنے کے لیے رشوتیں دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ کہ آپ کسی کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں, دل پر قبضہ نہیں کر سکتے, تو اس لیے بہت بچنے کی ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور تین ملکوں کا ابھی میرا سفر ہوا ہے, جاری بھی ہے, تو ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ اب والدین کے ساتھ بدسلوکی اور والدین کو نظر انداز کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ایسا لگتا ہے ایسا بڑھ رہا ہے, اور اولاد آزادی اور پرائیویسی کے نام پر والدین کو الگ کر رہی ہے. آپ نے وہ اولڈ ہاؤس وغیرہ ہم نے نام تو پڑھے تھے بھی سنے بھی تھے, ایک نیا نام میری نظر سے گزرا بھی ان دنوں, ریٹائرمنٹ ہاؤس, یعنی کہ اب جو گھر کے بڑے بوڑھے ہوں تو ان کو اب جہاں جب داخل کروایا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے اس کو ریٹائرمنٹ ہاؤس کہتے ہیں, کہ اب یہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اب یہ نئی اصطلاح میرے سامنے آئی ہے. تو اولاد کے تعلق سے حضور ایک بار پھر کرم فرمائیں, ان کو سمجھائیے کہ مہربانی کر کے اپنے والدین کو یہ اس نے سلوک ختم نہ کرے, اور ان کے ساتھ زندگی بھر نبھائیں اور برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں, اور اس میں اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھیں. بہت عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے جب یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں, نظر سے گزرتی ہیں. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو صحت تندرستی دے, مدنی مذاکرے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.
صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, والدین کو رلانا اور نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ماں باپ کو رلانا, ماں باپ کو ستانا, یہ بہت مطلب یعنی خطرناک عمل ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظر دیکھے ہیں, معراج شریف کے مناظر ہیں, تو ایک منظر کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے, آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں. تو یہ جہنم کا عذاب, قبر کا عذاب, قیامت کا عذاب برداشت نہیں ہوگا, بلکہ جو ماں باپ کو دکھاتا ہے, ستاتا ہے, ان کی حق تلفیاں کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے, ان پر ظلم کرتا ہے, یہ دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی. تو ماں باپ تو اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف کرنے کا بھی قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے. اف یہ سب سے ہلکا لفظ ہے, اف اف یہ ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے. تو یہ مطلب یہاں تک کہنے کی نہیں, ماں باپ ماں باپ ہیں خلاص, سمجھے. حدیثوں میں کہ ماں باپ چاہے ظلم کریں, چاہے ظلم کریں, چاہے ظلم کریں, تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے. یوں مطلب ماں باپ سے لڑ بھڑ کے لوگ دھکا مار دیتے ہیں. میری تو زندگی میں میں نے دیکھے نا کہ مطلب میرے پاس جیسے کہ ایک ماں آ گئی میرے پاس, کسی شہر سے آ گئی تھی, بوڑھی ماں تھی, میرے بیٹے نے نکال دیا, ہمارے گھر پہ آ گئی تھی. اب آپ بتائیے کہ اس بیچاری کا کیا مطلب, عورت ذات بوڑھی ماں بور بیچاری آ گئی گھر پہ ہمارے, سفر کر کے آئی تھی کہ میرے بیٹے نے نکال دیا. وہ مجھ سے نسبت طریقت یہ, وہ تب میں تو ظاہر رکھ نہیں سکتا بیلا بسلا کر, کسی طرح بھی ترکیب کی. ایک بار میں مسجد میں میرے جب امامت کرتا تھا، سیکورٹی ایشو نہیں تھا، میں عام مطلب، لیکن دعوت اسلامی کا دور شروع ہو چکا تھا. تو ایک بزرگ آئے میرے پاس، میرے لڑکوں نے مجھے نکال دیا، یا وہ خود کوئی ناراضیاں ہوئی تھا، میں بھول گیا ہوں، بہرحال وہ آ گئے تھے چھوڑ کے، یا چھڑا دیا تھا ان کو گھر سے. تو اب یہ کہ ظاہر کہ میرے پاس بھی کوئی دارالامان یا اس طرح کا کوئی نظام تو ہے نہیں. اس طرح اور بھی واقعات ہیں، گھروں سے نکال دیا جانا اور میرے پاس آ پہنچنا ہے، مطلب بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک معاملہ ہے. ماں باپ نے آپ نے کتنا ان کو تنگ کیا، کتنا ستایا، لیکن آپ کا گند کچرا اٹھاتے رہے، خود جاگتے رہے، آپ کو اپنے سینے پہ سلایا، آپ کو بخار تھا، آپ کو اڑایا، خود سردی میں ٹھٹھرتے رہے. ماں نے کتنی خدمتیں کی، باپ نے کتنی مطلب مجبوریاں اور تکلیفیں اٹھا کر آپ کو پالا پوسا. آج یہ بڈھا ہو گیا ہے تو سمجھ نہیں آتی، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، جب دیکھو کڑ کڑ کرتی رہتی ہے. آپ کڑ کڑ کرتے تھے تو یہ مسکراتی تھی، خوش ہوتی تھی. یہ اب بیچاری اگر بڑھاپے میں کچھ بولتی بھی ہے، آپ کو یار زہریلے تیر لگتے ہیں جیسے، ایسا نہ کریں. ماں باپ نے آپ کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، بہت تکلیف اٹھائی ہے، اور آج آپ ان کی معمولی سی تکلیف بھی ان کی طرف سے اگر پہنچتی بھی ہے تو برداشت نہیں کرتے. مہربانی کریں، ساری اولاد جو بھی ہے ماں باپ کی قدر کریں، اور ان کا دل نہ دکھائیں، چاہے یہ کچھ بھی کریں آپ کے ساتھ، آپ ان کا دل نہ دکھائیں، یہ آپ کے ماں باپ ہیں. جب آپ پر تکلیف آئے گی ان کو تکلیف پہنچے گی، یہ آپ کے لیے روئیں گے، دعائیں کریں گے آپ کے لیے، یہ ماں باپ ہیں آپ کے. تو اس لیے ساری اولاد کو چاہیے، جو بھی بیٹے ہیں، بھلے ٹھیک ہے مطلب آپ نے شادی کی اور آپس میں مل جل کر کوئی ترکیب بنی، ماں باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے الگ رہ جاؤ، آپ الگ رہ گئے، یا جو بھی ترکیب ہے آپ کی، لیکن یہ کہ ماں باپ کو ناحق نہ ستائیں، ورنہ اس کا انجام دنیا آخرت میں بھیانک ہوگا. اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا بھی فرما بردار بنائے، اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرما بردار بنائے، آمین. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے افضل قرار دیا ہے. حدیث مبارکہ کے حصے والدین کے ساتھ نیکی کرو کے ضمن میں امام اہل سنت مزید ارشاد فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں نیکی ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے حکم صریح یعنی کھلے حکم کی تو نافرمانی نہ کی جائے اور اس کے علاوہ میں ان کی مخالفت کی جائے، یہ نہیں ہے. ہاں نیکی یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی انہیں پریشان نہ کیا جائے، اگرچہ وہ اولاد کو کسی معاملے کا حکم نہ دیں، کیونکہ طاعت اور راضی کرنا دونوں واجب ہیں، اور نافرمانی اور ناراض کرنا دونوں حرام ہیں. اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ وہ ماں کا فرما بردار شمار نہیں ہوتا جس کی ماں لوگوں کی خدمتیں کرتی پھرے، ان کے کپڑے دھوئے اور ان کے لیے پانی بھر کر لائے، اور یہ ان کے خرچے نہ اٹھا سکے، بلکہ وہ نہ ماں باپ اس کا خرچ اٹھائیں، اور یہ شخص بس یہ کہہ کر دل کو منا لے کہ میرے والدین تو ٹھیک ٹھاک ہیں، نہ اندھے ہیں اور نہ معذور. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ بعض اوقات باپ بوڑھا بیچارہ کما رہا ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے نا یہ المست مال مطلب حال مست ہوتا ہے، کام دھندا نہیں کرتا اور بیٹھے بیٹھے باپ کمائی پر گزارا کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب باپ بزرگ ہو گئے، ابو آپ گھر پہ رہیں، اللہ اللہ کریں، میں ہوں نا، میں خدمت کروں گا، اور کریں خدمت ایسی کریں کہ ان کا دل خوش رہے، ماں کا دل خوش رہے. ایسی خدمت نہیں مر مر کے ڈر ڈر کے. ہم والد صاحب بولے کہ بیٹا میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو وہ اتنی اتنی دوائیں لکھ دی، اب میرے پاس آدھے ادھے پیسے تو ہو جائیں گے، باقی تو ابو بچے خرچہ مہنگائی تنخواہ پوری نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں، خود فاقہ کر کے ابو کو دوا دلا دیں، جنت میں جانا ہے نا، تو یہ کریں. آپ خود کمزور غذا کھائیں، ابو کو طاقتور اور لذیذ غذائیں کھلائیں، امی کو عمدہ کپڑے لا کر دیں، ان کو مضبوط رکھیں. آپ بھلے تھوڑے کمزور رہیں مالی طور پر، اگر جنت میں جانا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، تو یہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ مبالغے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ خود بھوک کہہ رہے ہیں، ماں باپ کو پیٹ بھر کے کھلائیں، تو مزہ اس میں ہے. اب یہ کیا بچ گیا تو ماں باپ کو دے دیا، تو بچ گیا تو ویسے بھی چلتے پھرتے فقیر کو بھی لوگ دے دیتے ہیں. پہلے ماں کا حصہ، باپ کا حصہ، بعد میں اپنا حصہ. खाना पका है और माँ बाप को देना है, तो ये नहीं खुद अच्छी अच्छी बोटियाँ छांट के खा ली, तेल ले माँ बाप के लिए बेहतर से बेहतरीन जो आपको लगता है ना वो निकाल लें अलग से, भले देर में खाएंगे माँ बाप, वो ढक के रख दें, अब भले आप लोग फिर खाएं। तो ये अल्लाह तो देख रहा है ना आपकी नीयतों को, बच्चा खुचा वो अच्छे अच्छे जो खाने थे वो चुन लिए, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें खा ली, और बाकी जो रफ था वो माँ बाप को सजा कर थोड़ा सेट करके गर्म करके दे दिया, ये नहीं। अल्लाह देख रहा है आपकी नीयतों को, जान रहा है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।
निगरान शूरा के जो मैसेज था उसमें रिटायरमेंट हाउस का तस्करा हुआ, तो क्या वालिदैन भी रिटायर होते हैं?
ये ओल्ड हाउस कहा होगा यार?
ओल्ड हाउस का एक नया नाम आज
मैं समझ नहीं पाया।
रिटायरमेंट हाउस,
अब हो सकता है उसका नाम बदल गया हो, नाम तो बदलते रहते हैं ना यार।
लेकिन ये
पहले बोलते थे, अब मैं क्या मिसालें दूं, अब जिसको वॉशरूम बोलते हैं आजकल, वॉशरूम के माने सफाई का कमरा, अब इतनी सी डिबिया होती है जिसमें ये लोग अपने आप को वॉश करते हैं, अब इसका वॉशरूम बना दिया इसको। जब रूम कहा जाए तो तवज्जो होती है कि थोड़ा कमरा होता कुछ आधा जनरली, मतलब तो पहले कुछ कहते थे फिर कुछ कहते थे, हम तो बचपन से कुछ 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 बोलते सुनते आ रहे हैं, अब ये सुन रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। तो यूँ अब हो सकता है इसका नाम बदल गया हो, रिटायरमेंट हाउस पड़ गया हो या डाल दिया गया हो, कि अब जो जिंदगी से रिटायरमेंट यानी बुढ़े हो गए, अब वो किसी काम के नहीं, घर में झगड़े करते हैं तो इनको डालो। तो झगड़े आप भी करते थे बचपन में, सर फड़वा के आते थे, कभी सर फोड़ के आते थे, माँ बाप आपकी हिमायत में जाकर बात करते थे। अब अगर माँ बाप बूढ़े होकर कुछ बचकाना हरकतें हो जाती हैं तो आपको संभालना तो पड़ेगा, इनसे लड़ना भी नहीं है, आपने संभालना है, ये नहीं हाउस संभालना है। तो ये रिटायरमेंट हाउस में डाल आना और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, अब मजबूर करोगे तो वो चले जाएंगे, नहीं अगर ये खुद बोले के और अच्छे मूड में बोले, कभी झगड़ा होता है ना तो माँ बाप बोलेंगे हमें इधर डाल दो हमें उधर डाल दो, तो ये बोल नहीं रहे, ये आपको तंज कर रहे हैं, झटके दे रहे हैं आपको। बिलफर्ज अगर जगह तंग है और ये खुद भी खुशी खुशी जा रहे हैं, इससे सुना नहीं ऐसा होता हो, अगर बिलफर्ज दोबारा लिए गए ये ओल्ड हाउस में और ये डालना जो है ना ये समझ में आता नहीं है, फिर डाल कर आएंगे, शुरू में जाकर पूछते होंगे माँ बाप को और इसके बाद भूल जाते होंगे। जैसे हमारे यहाँ मैयत होती है ना तो गालिबन तीजे तक एक दो दिन जो भी मिलते हैं ना ये रोज़ कब्रिस्तान जाते हैं, फिर तीजा हो गया तीजे को जाएंगे, फिर शायद दसवें को जाते होंगे, फिर बीसवें को, फिर हो सकता है चालीसवें जाते हों, फिर बरसी में जाते हों, आगे चल के बरसी में भी भूल जाते हों, कब्र कहाँ ये निशान भी पता नहीं रहता होगा, यार कहाँ वो कहीं अंदर थी तो सही अम्मी की कब्र। ये मतलब दुनिया का निज़ाम है, ये मतलब नफ्सियाती असर होता है आदमी, मतलब शुरू में तो करता है, तो ये ओल्ड हाउस में भी ये होता होगा कि डालकर पहले तो आना जाना होता होगा, खाना भी ले जाते होंगे, पूछते भी होंगे, कपड़े भी ले जाते होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईद बारात में जाते होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े हो गए तब ईद भी भूल, अब्बू अम्मी किस हाल में है, जिंदा है नहीं है इतना पता ना चलता हो शायद, तो इसलिए वो अम्मी अब्बू के लिए उम्दा घर। वो एक बार वो बच्चा नक्शा बना रहा था कुछ अपना किसी कागज़ पे, और अब्बू ने देखा, बेटा ये क्या है, बोले नक्शा है, तो उधर को एक तरफ वो एक चौकोर बना हुआ था एक कमरे का निशान, बोला बेटा ये क्या है, तो बोला वो उसने बोलपन से कहा बच्चे ने कि वो तो अब्बू मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए वो इसलिए कि ये तो सारा मेरा मकान है, क्योंकि आपने भी ये पूरा इतना मकान, हम लोग अब इसमें रहते हैं ना, और आप मेरे दादा जान हैं, इनको आपने वो छोटे से कमरे में रखा ना उधर साइड पे, तो मैंने भी आपको जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं इसमें रखूँगा आपको। अब अब्बू की तो हालत ख़राब हो गई, तो रोने लगे, बोला यार ये बच्चे ने क्या सिखा दिया मेरे को, और फ़ौरन दौड़े अब्बू के पाँव पकड़े, अब्बू को मतलब माफ़ियाँ मांगी कि अब्बू ये पूरा मकान आपका, ये बताएं मैं कहाँ रहूँ, आप जहाँ बोलेंगे मैं रहूँगा, ये आपका है, आँखें खुल गई। तो ये समझाने के लिए एक फ़र्जी वाक़या, तो इस तरह मतलब ये कि अम्मी अब्बू की खिदमत की जाए, और ये इनको ओल्ड हाउस और गोल्ड हाउस, गोल्ड हाउस नहीं होता, गोल्ड हाउस आपका, इनका ओल्ड हाउस, रिटायरमेंट आप अभी ड्यूटी पर हैं ऑन ड्यूटी, तो ये आपका, ये नहीं, माँ बाप पहले बाद में आप, अल्लाह करेगा जन्नत में भी साथ रहेंगे इंशाल्लाह माँ बाप के कदमों में, ہمت رکھیں اور مطلب ان کی خدمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت، اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں اور علماء اہل سنت سے کون سے علماء مراد ہیں؟
جو ہم کو قرآن و حدیث سے عقائد بتائے گئے اس پر 100% قائم رہنے والا اہل سنت ہوتا ہے، کہ جو مطلب صحابہ کرام، تابعین اعظام اور اولیاء کرام، جن میں مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، اس چاروں ہی جو مشہور امام ہیں، یہ آگئے چاروں سلسلوں کے امام، غوث پاک، غریب نواز، خواجہ بہاء الدین نقشبند اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام ہیں طریقت کے، ان کے اور بڑے بڑے جو ہمارے بزرگ گزرے، سارے کے سارے صحابہ کرام کے طریقوں پر ہوتے تھے، اہل بیت کرام کے طریقوں پر ہوتے تھے. ان سب کے جو عقائد ہیں نا، یہ اس کے مجموعے کا نام ہے اہل سنت. یہ ہماری اصطلاح ہے اہل سنت، اس کو بولتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، قادیانی. قادیان تو ایک شہر کا نام ہے، قادیان کا رہنے والا قادیانی نہیں کہلاتا. یہ اصطلاح ہے کہ جو اللہ کے پیارے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اس دور میں وہ قادیانی کہلاتا ہے. کہ قادیان سے ایک نبی اٹھا تھا جو غلط تھا، اس کو جو مانتے ہیں وہ قادیانی کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ تو قادیان جو ایک شہر ہے. تو اس طرح کوئی اگر یوں مس گائڈ کرنا چاہے کہ بھئی تو قادیانی یوں کہلاتا تو یوں نہیں کہلاتا، بلکہ یوں کہلاتا ہے جوں میں نے آپ کو عرض کیا. تو الحمدللہ یوں ہم اہل سنت ہیں، اللہ کی رحمت سے اہل سنت و جماعت، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے پر. جماعت سے مرادیاں جماعت صحابہ، کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ. تو یوں مطلب یہ کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. میں نے موٹی موٹی بات بتائی کہ اصطلاح، بس علماء سے مربوط رہیں اور ان سے پوچھ پوچھ کر آپ قدم اٹھائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہر گھڑی عالم کی حاجت رہتی ہے، کہ عالم سے پوچھ پوچھ کر ہی دین سیکھا جاتا ہے، نیٹ کے ذریعے نہیں سیکھا جاتا. نیٹ خطرناک ہے، اے آئی کے ذریعے دین سیکھنا یا مسلمین کو پوچھنا یہ خطرناک ہے، یہ کچھ کا کچھ بتا دیتا ہے. تو یہ کہ علماء اہل سنت جو رضا چھاپ ہوں، امام اہل سنت کی چھاپ جن پر ہو، اعلیٰ حضرت کے شیدائی ہوں، میں یہ کہتا رہتا ہوں، میں اس کو رضا چھاپ اپنے طور پہ کہ رضا چھاپ ہوں، رضا کو ماننے والے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رضا نے قرآن و حدیث کی جو ہمیں سمجھ دی نا اس صدی میں، بس وہ اور کوئی ایسا نظر آ نہیں رہا. کوئی میرے رضا جیسا ہو تو سامنے آئے، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھی جائے گی. ابھی تو کوئی میری نظر میں نہیں ہے، اور یہ میں ایک نہیں بولتا، ہزاروں لاکھوں علماء میرے ساتھ ہیں میری اس بات کے. تو یہ بھی، اور اب مزید ایک مطلب اور مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ صحابہ کرام پر بھی کچھ لوگ کلام کرنے لگے ہیں. تو جو صحابہ و اہل بیت میں سے ایک بھی صحابی اور اہل بیت کے کسی بھی فرد پر تنقید کرتا ہو، وہ ہمارا نہیں ہے. ہاں، وہ سنی نہیں ہوتا، اس کا نام کچھ اور ہے جو میں لیتا نہیں احتیاطاً، سمجھے. تو بھلے کچھ بھی بولے اپنے، آپ اس کو قریب نہیں جانا ہے. تو آپ نے رضا چھاپ اور صحابہ اہل بیت کے قدموں میں جو ہو، صرف اس سے مطلب ہے کہ بات کرنی ہے، مسئلہ دریافت کرنا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے، اس کو سننا ہے، باقی کی گلی سے بھی نہیں گزرنا. ہاں، ورنہ ایمان کو اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے. خدا نہ خاصتا، بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک دور ہے، بڑا ہی نازک دور ہے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال موصول ہوا ہے، نام ہے امجد رضا، نشور و فیروز سے ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیا سردی کا عذاب بھی ہوگا جہنم میں؟
جی ہاں، جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہوگا. ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ بھی ہے کہ جب سخت سردی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سخت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی کہ زمحریر کیا؟ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک طبقہ ہے، ایک عذاب کا، کہ اس میں ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے، اس میں کافر کو ڈالا جائے گا، تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو یوں مطلب زم حریر کا بھی عذاب ہے. ہاں تو وہ جب اللہم اجرنی من زم حریر جہنم, وہ جو لا الہ الا اللہ, یا اللہ آج بڑی سخت سردی ہے, یہ کہنے کے بعد جو یہ کہے اللہم اجرنی من زم حریر جہنم, تو اللہ پاک جہنم سے فرمائے گا کہ زم حریر سے میری پناہ مانگ رہا ہے, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو زم حریر سے پناہ دی. اس طرح کا مضمون حدیث سے پاک میں ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جب سردی سخت محسوس ہو نا تو یہ کہہ لینا چاہیے, تو اللہ کرے کہ زم حریر کی جہن ہم بچ جائیں. اور گرمیوں میں اسی طرح کا ہے, شاید یہ حدیث کا جو آغاز گرمی کے اس سے ہوا ہے کہ سخت گرمی ہو تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, یا اللہ بڑی سخت گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ جہنم کی گرمی سے میری پناہ مانگ رہا, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو جہنم کی گرمی سے پناہ دی. یوں مطلب یہ, تو وہ جیسے زم حریر کے بارے میں ہے کہ جہنم میں ایک ایسا گڑھا ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی ٹھنڈک کی شدت سے کافر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ کہ یہ ٹھنڈک کا عذاب ہے جہنم میں, اللہ سے ہم ٹھنڈک کا عذاب اور گرمی کا عذاب ہم سب سے پناہ مانگتے ہیں, اس کے سانپ بچیوں سے ہر طرح کے عذاب سے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ کوئی سا عذاب اللہ کا ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے, ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں آقا کے جلووں میں موت ہے کلمہ پڑھتے ہوئے مدینے میں زیر گنبد خضرا جنت البقیع میں مدفن ملے, جنت الفردوس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں مدنی رضا, پیارے امیر اہل سنت یہ بتا دیجئے کہ مطلقن کے کیا معنی ہے, اور آپ دعا فرما دیجئے کہ میں آپ کے سب سے قریب مفتی حسان صاحب جیسے عالم دین بنوں.
چلو بھائی حسان مبارک ہو, آپ جیسا بھی بننے والے آ گئے. اس کے لیے بیٹے بڑا ہونا پڑے گا, ابھی تو چھوٹے ہیں, بڑا ہونا پڑے گا. پھر یہ کہ انہوں نے حفظ کیا تو آپ کو بھی حفظ کرنا ہوگا, پھر یہ وہ درس نظامی کیا تو یہ کرنا پڑے گا, پھر تخصص فی الفقہ کرنے پڑیں گے, پھر تدریب کرنی پڑے گی, اور برسوں لگیں گے. پھر اتنا ذہن بھی ہونا چاہیے, ماں باپ کا بھی ذہن ہو کہ آپ کو یہ پھر ان کی طرح وہ دین کے لیے چھوڑ دیں, وقف کر دیں, کہ پھر جا کر آپ مفتی بنیں گے نا. اللہ چاہے گا تو, سب سے بڑی بات تو اللہ چاہے گا تو بن جائیں گے. ان سے اچھے بھی بن سکتے ہیں, کہ ان پر ختم تو نہیں ہے نا, ان سے بھی تو بڑا مفتی ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ کوشش کریں, ٹھیک ہے نا, حفظ کرتے ہیں تو حفظ کر جاری رکھیں, ورنہ شروع کریں تو پھر یہ آگے منزلیں بہت ہیں سمجھے, تو آگے مطلب آپ بڑھتے چلے جائیں, ناممکن نہیں ہے. ناممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مفتی نہ ہوتا, تو اس لیے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش اپنی طرف سے ہوگی اور تکمیل یعنی اس کو کمپلیٹ کرنا اللہ پاک کی طرف سے ہوگا. من جدہ و جدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا.
سوال میں یہ بھی تھا کہ مطلقن کسے کہتے ہیں؟
مطلقن یعنی کہ ہر طرح سے, اور مطلقن اجازت ہے, ہر طرح سے اجازت ہے, اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ یوں ہو تو اجازت, یوں ہو تو اجازت نہیں, مطلقن اجازت ہے. جیسے یہ کہ یوں سمجھ لو آپ کو سانس لینے کی مطلقن اجازت ہے, اب آپ جہاں بھی ہوں سانس لے سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. مجھے پتا اجازت نہیں ملے گی تو بھی اپنے لینا ہے سانس, یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم سانس کو روک لیں, کہ سانس اگر بند ہو جاتا تو آدمی پھر دنیا سے ہی چلا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور میں محمد اقبال ہاشمی اتاری سرگودہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت, جزاکم اللہ خیرا.
سبحان اللہ. اچھا جیسے اہل بیت اطہار اور قرآن کریم اور اہل بیت اطہار فرمایا گیا, تو یہ اس میں حسر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا کہ اب یہ کہ جو اہل بیت ہے اسی کی پیروی کرنی ہے, بلکہ آگے پھر اور بھی روایتیں آیتے ہیں, جیسے کہ مطلب یعنی کہ یہ حدیث پاک تو مشہور ہے, اصحابی کن نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو یہاں صاحب آ گئے۔ اچھا، پھر یہ کہ اطاعت کرنے کے تعلق سے تو اور بھی وسعت کہ قرآن کریم میں یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے مطلب یعنی کہ حاکم ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو یعنی یوں مطلب ہے معاملہ وسیع، بعض اوقات جز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے، سمجھے، یا بعض اوقات کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب میں نے اسی لیے وضاحت کر دی کہ کوئی یہ یعنی کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے۔ اچھا، اب مولا علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما، بی بی فاطمہ، یہ سب صحابہ تو ہیں، یہ تو ہیں بھی صحابہ۔ تو بہرحال یہ کہ جب ویسے بھی آل کا لفظ لیا جاتا ہے نا، تو آل میں صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں، آل قوم کو بولتے ہیں، جیسے آل اولاد کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ آل عمران سورت قرآن کریم کی، اچھا پھر آل فرعون کا بھی تذکرہ ہے قرآن شریف میں، اس سے مراد فرعون کی قوم۔ تو یوں یعنی وسعت ہے۔ اب وہ حدیث پاک میں لفظ اہل بیت اگر کہا ہے تو پھر گھر کے جو ہیں افراد ان کی بھی تفصیل ہے کہ فلاں 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 اس میں شامل ہے۔
عطرت کے الفاظ ہیں،
عطرت تو اولاد،
جی اولاد بھی ہوتی ہے اور گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص سینریو کے اندر کسی بات کو بیان فرما رہے ہوتے، تو کہیں اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں اہل بیت اطہار کی خاص طور پہ فضیلت کو ذکر کیا گیا، کہیں صحابہ کے حوالے سے کوئی بات بیان کرنی ہو تو وہاں صحابہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حاصل وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا کہ ایک کی فضیلت اگر خاص نہیں ہے ان کے ساتھ تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ دوسرے کے اندر وہ فضیلت نہیں پائی جاتی۔ صریح حدیث مبارکہ، صحیح حدیث پاک موجود ہے، ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، اور ایک میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کی پیروی کا حکم فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کام کے لیے میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، میں بھی اس سے راضی ہوں، جس کو یہ ناپسند کرے میں اپنی امت کے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ تو یوں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی کو خارج کرنا ہو، ہاں بعض اوقات ہوتا ہے، مخصوص فضیلتیں ہوتی ہیں کہ یہ انہی کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ پھر جو شواہد ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، اس کا سیاق اور سباق ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ خاص ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن مجید، فرقان حمید بھی ہے، خود اسلام بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، علماء امت بھی ہیں، پھر علماء کے مختلف طبقات ہیں جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔
سبحان اللہ، یہ اصل نازک دور ہے نا، اس لیے میں نے وضاحت میں گیا میں کہ وہ ہماری یہ ٹکڑا لے کر پیس وہ کوئی خامہ خد امت کو گمراہ کرنا نہ شروع کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی، خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی، خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔